نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله مولانا العظيم. ہم عشاء کے بعد وتر کی نماز پڑھتے ہیں. رمضان میں وتر کی نماز ہم جماعت سے پڑھتے ہیں. رمضان کے علاوہ اکیلے اکیلے وتر پڑھتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھتے تھے. جیسے وتر سے سلام پھرایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے. سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس. وتر کے بعد یہ تسبیح تین مرتبہ پڑھنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے اس کا معمول بنا لینا چاہیے. تیسری مرتبہ جب پڑھتے ہیں تو واو پر ذرا سا مد کر کے اور سین کو بھی ذرا کھینچ کر پڑھیں گے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, آپ دھیان سے سن لیں اور نیت کرے کہ آئندہ کل سے وتر کے بعد یہ تسبیح ضرور پڑھیں گے. سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس. اللہ تعالی ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اہتمام سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرماوے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد دو رکعت نفل پڑھتے تھے. ایسے نفل نماز کا قانون یہ ہے کہ کوئی آدمی تندرست کھڑا رہ سکتا ہے, پھر بھی بیٹھ کر کے پڑھتا ہے تو اس کو آدھا ثواب ملے گا. لیکن وتر کے بعد کی جو دو رکعت نفل ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے ادا فرماتے تھے. دراصل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وتر پڑھنے کا معمول تہجد کے ساتھ تھا. رات کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے. جنرلی 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے, کبھی اس میں کم زیادہ بھی کرتے تھے. 8 رکعت تہجد پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر ادا فرماتے تھے. اس طرح ٹوٹل 11 رکعت ہو جاتی ہے. اب تہجد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے, دیر تک تہجد پڑی, پھر وتر پڑی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد کی 2 رکعت نماز نفل بیٹھ کے پڑھتے تھے. یہ جو وتر کے بعد کی 2 رکعت نفل ہے, اس کی پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا کی سورت پڑھنی چاہیے. دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ 2 سورت وتر کے بعد کی 2 رکعت نفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اسی لیے ہم سنت کی نیت سے وتر کے بعد کی 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں اذا زلزلت پڑھے اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر تہجد کے بعد وتر پڑھتے تھے اور حضور کی سسٹم اور ترتیب بہت اچھی تھی. تہجد کی نماز پڑھی, اس کے بعد وتر پڑھی, اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی. اتنے میں صبح صادق ہو جاتی تھی. یہ حضور کی اتنی بہترین ترتیب تھی. اب جیسے ہی صبح صادق ہوتی تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت فجر کی سنت موقعدہ پڑھ لیتے تھے، اور اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. یہ پوری ترتیب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تہجد پڑھی جنرل 8 رکعت، کبھی کم زیادہ. اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھی، پھر 2 رکعت نفل بیٹھ کے پڑھی. اس میں 1 رکعت میں اذا زلزلت، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، اور اس کے بعد سلام پھرا. تو اتنے میں صبح صادق ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت موقعدہ فوراً پڑھ لیتے تھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے، سو جاتے تھے. اور بعض مرتبہ تو ایسے سو جاتے کہ جیسے کہ ہم کو کھراٹے لینے کی آواز آتی ہے، ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک نکلتی. اب جب فجر کی جماعت کا وقت ہوتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے، حضور وقت ہو گیا چلیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور اٹھ کر کے جا کر کے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی نیند کو وضو توڑنے والا نہیں بنایا. باقی میں اور آپ اگر لمبے ہو کے سو جاوے اور ساتھ میں جنریٹر بھی چلنے لگے اور دنیا و مافیہا سے ہم غافل ہو جاوے تو ہمارا تو وضو ہی ٹوٹ جائے گا. نیند جو خلاف سنت طریقے سے ہو وہ وضو کو توڑنے والی ہے، جبکہ انبیاء علیہ الصلات والسلام کسی طرح بھی سوئے ان کی نیند وضو کو توڑتی نہیں ہے. یہ نبیوں کو اللہ کی طرف سے ایک انعام اور اکرام اور اعزاز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی تھے، بہت بعد میں ایمان لائے، آخری زمانے میں ایمان لائے، ہجرت کے 7ویں سال میں ایمان لائے ایک روایت کے مطابق. گویا بہت کم ٹائم ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے میں، حدیث کو یاد کرنے میں اور امت کو پہنچانے میں نمبر 1 پر ہے، سب سے اخیر میں ایمان لانے والوں میں، آخری زمانے میں ایمان لانے والوں میں. لیکن ایمان لانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے کے سارے کام چھوڑ دیے، اور مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جس کو صفہ کہا جاتا ہے، صفہ، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. اس کے بالکل پیچھے ایک اوٹلے جیسا ہے، چبوترے جیسا ہے، اس کو کہتے ہیں صفہ. وہاں پر کچھ غریب صحابہ کرام رہتے تھے، اور ان کا کام 24 آورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا، علم حاصل کرنا. ان کے پاس کوئی شاپ نہیں تھی، کوئی دکان نہیں، کوئی جاب نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی فارم اور کھیتی نہیں، وہ پورا ٹائم فل ٹائم صفا کے چبوترے پر رہتے تھے. ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. فل ٹائم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. اس کی برکت یہ ہوئی کہ بہت کم ٹائم میں انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ حدیثیں سنی، یاد کی اور امت کو پہنچا دی. جب حضرت ابو ہریرہ خلافت راشدہ کے زمانے میں حدیثیں سناتے تھے، بہت سناتے تھے، تو بعض لوگوں کے دلوں میں خیال بھی آیا کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں سناتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں کوئی آدمی بہت زیادہ باتیں نئی نئی کرتا ہو تو بعض مرتبہ شک ہو جاتا ہے نا کہ آدمی بنڈل تو نہیں مارتا ہے، بناوٹ تو نہیں کرتا ہے، اپنے جیب کی پاکٹ کی بات تو نہیں کرتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی بعض لوگوں کے دلوں میں ایسا خیال آیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو کہا کہ ہمارے انصاری جو بھائی تھے مدینہ کے، سب ماشاءاللہ باڑیوں والے، فارم والے، سب ماشاءاللہ دکان والے، مارکیٹ والے، ان کے لیے ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا، علم حاصل کرنا مشکل تھا. اور دوسرے لوگ مہاجرین جو مکہ سے مدینہ آئے تھے وہ بیچارے غریب تھے، جاب کرتے تھے، نوکری کرتے تھے، مزدوری کا کام کرتے تھے. تو کہا انصاری لوگ اپنے فارم میں، فارمنگ میں اور اپنی شاپ پر، اور مہاجرین بیچارے غریب وہ مزدوری کرنے میں، لیکن ابو ہریرہ بھوکا پیاسا جو ملا ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا رہتا تھا اور حضور کی حدیثیں سنتا رہتا تھا. اور امت کو حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پہنچائی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فل ٹائم طالب علم تھے، فل ٹائم اسٹوڈنٹ تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تاکید سے کہا کہ ابو ہریرہ تمہیں وتر کی نماز رات میں پڑھ لینے کی، میں تو صبح میں پڑھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے بعد پڑھتے تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ ابو ہریرہ تم کو میں تاکید کرتا ہوں کہ تمہیں وتر کی نماز رات کو پڑھ لینے کی، اس لیے کہ تم اسٹوڈنٹ ہو، طالب علم ہو، علم میں بیزی رہتے ہو، تو رات کو دیر تک تمہارا جاگنا ہو جاوے. اب اگر رات کو تم نے وتر کی نماز نہیں پڑھی اور دیر سے سوو گے اور تہجد میں آنکھ نہیں کھلی تو وتر کی نماز قضا ہو جائے گی. اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اسپیشل تاکید سے فرمایا، اور یہ پوری امت کے لیے رحمت بن گیا. ہم جیسے کمزوروں کے لیے بھی رحمت بن گیا کہ بھئی ہم کو تو یقین تو ہوتا نہیں کہ تہجد کے اندر آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی. اسی لیے ہمارے لیے تو حضرت ابو ہریرہ والا عمل بہت اچھا کہ رمضان کے بعد عشاء پڑھی، سنت پڑھی، وتر پڑھی، دو رکعت نفل پڑھی گھر جا کے سو جاؤ. اور ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ وتر کے بعد جو دو رکعت نفل ہے وہ بہت قیمتی دو رکعت نفل ہے. آثار السنن میں امام نیموی رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ جو آدمی وتر کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھتا ہے اور پھر خدا نہ کرے تہجد میں اس کی آنکھ نہ کھلے تو یہ دو رکعت نفل تہجد کی جگہ پر قائم مقام ہو جائیں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب عطا کر دیں گے. کتنی بڑی بات حدیث کے اندر فرمائی. اسی لیے ہم لوگ تہجد کی تو نیت رکھے کہ صبح میں اٹھیں گے تہجد پڑھیں گے, لیکن احتیاط اسی کے اندر ہے کہ عشاء کے بعد سوتے وقت پر وتر کی نماز ہم پڑھ کر کے سوئے, دو رکعت نفل بھی ساتھ میں پڑھ لیوے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تہجد کا ثواب عطا کر دیں گے. ایک اور بات میں آپ کو بتلاؤں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے صبح میں اٹھتے تھے تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے. یہ بہت مضبوط عمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب تہجد کے لیے آنکھ مبارک کھلتی تو فوراً حضور یہ تلاوت فرماتے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, وہاں سے شروع فرماتے اور اخیر میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تو تہجد میں جب آنکھ کھلے تو سورہ آل عمران کا رکوع پڑھنا یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پکی سنت ہے, صحیح حدیثوں میں آیا ہے, بخاری شریف میں بھی ہے اور کئی حدیث کی کتابوں کے اندر ہے. لہذا یہ آخری رکوع پڑھنے کا ہمیں معمول بنانا چاہیے. آج کل ماشاءاللہ رمضان ہے تو ہم سحری کی برکت لینے کے لیے اٹھتے ہیں اور اس وقت تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں, تو اس وقت اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ مبارک کھلتی تھی تو پہلے تین مرتبہ اپنی آنکھ کو حضور صاف کرتے تھے اس طریقے سے. یہ طریقہ, یہ سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھلتے ہی پہلے تین مرتبہ اپنی آنکھ کے اوپر سے نیند کے خمار کو اڑاتے تھے. لہذا آج صبح سے ہی یہ کام شروع کرو. اب تو بہت سے لوگوں کی عادت اتنی بری ہو گئی ہے کہ نیند میں سے آنکھ کھلتے ہی واٹس ایپ پر کس کا کس کا میسج آیا ہے, کس نے جو ہے گڈ مارننگ لکھا ہوا ہے. آنکھ کھلتے ہی نہ کوئی سنت نہ کوئی اور کام, کیسی شیطانیت ہمارے دماغ کے اوپر سوار ہو گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھلتے ہی پہلے آنکھ مبارک کو صاف کرتے تھے تین مرتبہ, اس کے بعد دعا پڑھتے تھے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, یہ دعا پڑھتے تھے. اور جہاں آپ کا بستر مبارک ہوتا وہیں پر مسواک رہتے تھے, تو آنکھ کھلتے ہی پہلے مسواک سے منہ مبارک صاف کرتے. دیکھو مسواک وضو کے اندر الگ سنت ہے اور آنکھ کھلتے ہی مسواک کرنا یہ الگ سنت ہے, دو الگ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آنکھ مبارک کھلتی تو آنکھ کا خمار صاف کیا, دعا پڑی, مسواک کرتے تھے. جیسے کہ بہت سے لوگوں کو بیڈ ٹی کی عادت ہوتی ہے کہ بستر میں ہیں اور اٹھتے ہی پہلے ان کو چائے چاہیے, تو یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک ہوتا تھا, پہلے ہی مسواک. اور مسواک کرنے کے بعد پھر سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرما دے، اور اس کے بعد اٹھ کر کے اپنی ضرورت پوری کرتے، وضو فرماتے، تب پھر سے مسواک کرتے، اور اس کے بعد تہجد کی نماز ادا فرماتے. یہ پوری ترتیب ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان سب سنتوں کے اوپر ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اور ان سنتوں کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے. اور اگر پورا سورہ آل عمران کا آخری رکو نہ پڑھے تو میعاد تک تو کم سے کم پڑھ ہی لینا چاہیے، اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاد، وہاں تک تو کم سے کم پڑھ لینا چاہیے، چونکہ اس میں بڑی قیمتی قیمتی دعائیں ہیں. شروع کے اندر بہت امپورٹنٹ دعا ہے، اور صبح کا وقت اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، دعا قبول ہونے کا وقت ہے. اور سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بہت اونچی اونچی دعائیں اللہ نے بیان فرمائی ہے، تو ان دعاؤں کو اس وقت پر مانگ لینا چاہیے، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے آگے، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم. اللہ نے قبولیت کا بھی وعدہ فرمایا، اشارہ فرمایا، اسی لیے اس سنت کو زندہ کرو. صبح میں اٹھتے ہی سورہ آل عمران کا پورا رکوع پڑھو، پورا نہ پڑھ سکو تو میعاد تک پڑھو، اور اس کے بعد وضو کر کے، مسواک کر کے، وضو کر کے تہجد کی نماز کے اندر مشغول ہو جائے. یہ پوری ترتیب ہے صبح کے اندر اٹھنے کی اور وتر کے متعلق. اللہ تعالی ہمیں یہ وتر کی اور صبح اٹھنے کی سنتوں پر عمل کرنے کا اہتمام عطا فرمائے. ایک اور دعا میں آپ کو اس مجلس میں بتلاؤں، ترمذی شریف کی حدیث میں ایک دعا ہے. ہم آج کل دوسرے انسانوں کو تکلیف میں دیکھتے ہیں کہ یہ بیچارہ بیمار ہے، جیسے کہ کسی کو کورونا ہو گیا، اللہ بچا کر کے رکھے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اللہ بچا کر کے رکھے، کسی کو پیرالیس ہو گیا، اللہ حفاظت میں رکھے. تو کسی کو یہ بیماری وہ بیماری، اسی طریقے سے کوئی اور تکلیف بھی آتی رہتی ہے، جیسے کہ ایک آدمی بزنس لے کر کے بیٹھا، ٹھپ ہو گیا، کام چلتا ہی نہیں ہے، انویسٹ کر ڈالا لیکن سارا بزنس فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا. اب ہم دیکھیں کہ او ہو، بیچارے نے اتنی بڑی دکان بنائی، فیکٹری بنائی، انویسٹمنٹ کیا اور فیل ہو گیا. کبھی راستے میں چلتے چلتے ہم ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی کا دوسری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا. کسی بھی دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھو، بیماری میں دیکھو، پیسوں کی تکلیف میں دیکھو، منی کرائسس میں دیکھو، یا ایکسیڈنٹ کا پرابلم دیکھو، دوسرے انسان کو جب تکلیف میں دیکھو تو کبھی اس کے اوپر خوش مت ہونا، کبھی خوش مت ہونا. بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو میرا دشمن ہے، آج وہ تکلیف میں ہے، برابر ہوا اس کا نمبر آیا، مجھے بہت دکھی کرتا تھا، اب اس کا نمبر آیا، تو آدمی دل میں خوش ہوتا ہے. بالکل خوش نہیں ہونا. حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کی تکلیف دیکھ کر کے خوش ہوو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو تکلیف سے نکال دیوے اور خوش ہونے والے کو تکلیف میں ڈال دیوے. یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. اسی لیے کسی بھی انسان کو تکلیف میں دیکھو، بیماری میں دیکھو، منی کرائسس میں دیکھو، ایکسیڈنٹ میں دیکھو، پرابلم میں دیکھو، الجھا ہوا دیکھو، پھنسا ہوا دیکھو، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی، اس دعا کو پڑھنے کی عادت بناؤ. کیا دعا بتلائی؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیلا، کتنی چھوٹی سی دعا ہے، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلا کبھی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیلا. اب اس دعا کا فائدہ سنو، کیا فائدہ ہوگا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی انسان کو تکلیف میں دیکھو گے اور یہ دعا پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے تمہاری ہمیشہ حفاظت کریں گے. کتنا بڑا بینیفٹ، کتنا بڑا فائدہ. کسی انسان کو تکلیف میں دیکھا اور آپ نے یہ دعا پڑھ لی تو وہ تکلیف انشاءاللہ آپ کو کبھی نہیں ہوگی. پورے یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھو. اس لیے مثلاً ایگزامپل، کوئی بیمار ہے، آپ اس کی خبر لینے کے لیے گئے تو بیمار کے پاس جا کر کے سب سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے. اب تو ہم لوگ کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں تو جیسے ہم ہی ایم ڈی ڈاکٹر نہیں بن گئے ہو، تو اس طرح ساری رپورٹ الٹ ٹپاس چالو کرتے ہیں، کیا ہوا تھا، کیا کھایا تھا، پھر کیسے یہ بیماری ہو گئی، پھر کہاں ٹریٹمنٹ کرائی. کہ تم کوئی ڈاکٹر ہو، ایم ڈی ایم ایس سرجن بن گئے ہو کہ یہ ساری رپورٹنگ کی پنچایت کرنے کی ضرورت کیا. جانے کے بعد پہلا کام کیا کرو، دعا پڑھو بیمار کے پاس. حدیث شریف میں دعا بتلائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیمار کے پاس جا کر کے پہلے دعا پڑھو، 7 ٹائم، 7 مرتبہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کتنی چھوٹی سی دعا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. دعا کا ترجمہ میننگ یہ ہوتا ہے، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، جو اللہ بڑے عظمت والے ہیں، بڑے عرش کے مالک ہے، کہ اللہ تم کو شفا دے دے گے. 7 مرتبہ بیمار کے پاس کھڑے ہو کے دعا پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بیمار کے پاس کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھے گا، اگر اس کے مقدر میں موت نہیں ہے تو اللہ اس کو ضرور شفا عطا فرما ہی دیں گے، ضرور شفا دے دیں گے. اگر مقدر میں موت نہیں ہے تو ضرور شفا ہو جائے گی، یہ حدیث میں پوری تاکید کے ساتھ فرمایا گیا. تو بیمار کے پاس جاؤ تو وہاں کھڑے ہو کر کے یہ دعا دے دو پہلے اس کو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو، اور اس کے بعد چھوٹی سی ایک دعا 1 مرتبہ دے دو، لا باس طہور انشاء اللہ، اللہ اس بیماری کی برکت سے تمہارے گناہ پاک کر دیں گے. کتنی اچھی دعا ہے، لا باس طہور انشاء اللہ، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری، تمہارے گناہوں کو پاک اور صاف کر دیں گے. اس لیے کہ بیماری گناہ کے لیے سابو ہے، صابن ہے، شوپ ہے، اس کے ذریعے سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر، شارح مشکات ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیمار کے پاس کھڑے ہو کر دھیمے سے دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو وہ بیماری تمہیں یقیناً انشاءاللہ نہیں ہوگی. ہم نے تو کورونا ٹائم کے اندر جو ہمارے ساتھی لوگ خدمت کرتے تھے، ان تمام خدمت کرنے والوں کو یہ 3 چیزیں کمپلسری سکھا دی. کسی کے پاس بھی جاؤ، پہلے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 بار پڑھ دو، لا باس طہور انشاءاللہ پڑھو، اور اپنی سیفٹی کے لیے یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تبدیلا. یقین سے پڑھو، پھر کورونا پیشنٹ کو اٹھاؤ، گلے لگاؤ، انشاءاللہ آپ کو کورونا نہیں ہوگا. اس حدیث پر یقین کر کے پڑھا کرو. کتنی بڑی چیز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. ہم راستے میں جاتے ہوتے ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں, ارے کیا ہوا, کتنے مر گئے, کتنے انجرڈ ہوئے, گاڑی کو کتنا نقصان ہوا. ارے اللہ کے بندے, تو کوئی انشورنس کمپنی والا ہے کہ گاڑی کا کتنا نقصان ہوا اور یہ ہوا وہ ہوا, تو ایمبولنس بلانے والا ہے کتنے مر گئے کتنے انجرڈ ہو گئے, دعا پڑھ, ایکسیڈنٹ دیکھ کے دعا پڑھ تاکہ اللہ تجھے ایکسیڈنٹ سے بچاوے. ایکسیڈنٹ دیکھو دعا پڑھو, الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یقین سے دعا پڑھ لو, اللہ تعالیٰ اس ایکسیڈنٹ سے ہماری انشاءاللہ حفاظت کریں گے. کوئی بیچارہ منی کرائسس میں آ گیا, اب پوچھتے ہیں کتلو نقصان تھیو, کتلو ہلگی گیو تارتا, کتلی چوری تھئی, کتلو لے گیا, بس یہی سوال کریں گے. کیا آپ اس کو دلہ دے دینے والے ہو کہ یہ سوال پوچھنے بیٹھے کتنی چوری ہوئی کتنا نقصان ہوا کتنا لے گئے؟ ارے وہ بیچارے کو دیکھ کر سب سے پہلے دعا پڑھو, جس کی چوری ہوئی جس کا نقصان ہوا جس کا بزنس ٹھپ ہو گیا اس کو دیکھ کے دعا پڑھو, الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا یقین سے پڑھو, انشاءاللہ آپ کے یہاں چوری نہیں ہوگی, آپ کا منی کرائسس نہیں ہوگا, آپ کا پرابلم نہیں ہوگا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کتنی زبردست دعا بتلا دی, کتنی بڑی دعا بتلا دی, کہ جو آدمی کسی بیمار کو دیکھ کر کے کسی دکھی آدمی کو دیکھ کر پریشان آدمی کو دیکھ کر یہ دعا پڑے گا یقین کے ساتھ پڑے گا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے اس کی ضرور حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ان دعاؤں کے اوپر یقین عطا فرمائے, اور ان دعاؤں کو سیکھ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.